بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عقيدة طحاوي كشرح درس جاريه إمام أبو جعفر الطحاوي الأزدي الحنفي رحمة الله عليه فرماته: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. اس جملے کے تعلق سے، فرشتوں پر ایمان، انبیاء اور کتابوں پر ایمان کے تعلق سے پچھلے درس میں ہم شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کے مختصر سے شرح اور تعلیق ہم سن چکے. آج کے نشست میں آئیے دیکھتے ہیں الامام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ طحاویہ میں صفحہ نمبر 297 میں، جو میرے پاس نسخہ ہے، اس میں سے فرماتے ہیں: یہ جو امور ہیں یہ ارکان ایمان میں سے ہیں جن کو بیان کیا گیا ہے، وہ پھر دلائل بیان کر چکے ہیں جو پچھلے درس میں نے بیان کی، ان میں سے بعض کے دلائل بیان کیے ہیں. میں صرف آیت اور اس کا نمبر بیان کرتا ہوں تاکہ جو چیز پہلے ہم بیان کر چکے ہیں دوبارہ سے ہم بیان نہ کریں. دلائل میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان: آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، آخر تک، سورۃ البقرہ نمبر 285، سورۃ البقرہ نمبر 177، لیس البر ان تولوا وجوہکم، آخر تک. فرماتے ہیں دونوں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ان جملہ مسائل میں سمیٹ دیا ہے، اور جو ان مسائل کو سمجھتا ہے وہ مومن ہے، اور جو ان جملہ مسائل کا انکار کرتا ہے وہ کافرین میں سے ہے. پھر سورۃ النساء نمبر 136: ومن یکفر باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر فقد ضل ضلالا بعیدا. یہ آیت میں پہلے بیان کر چکے ہیں. پھر فرماتے ہیں الحدیث المتفق علی صحته، پھر حدیث بیان کرتے ہیں، حدیث جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا ما الایمان، تو ایمان کے تعلق سے فرماتے ہیں ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله وتؤمن بالقدر واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے. یہاں پر امام صاحب فرماتے ہیں المتفق على صحته، کیا مطلب ہے اس کا؟ متفق على صحته کے کیا معنی ہے؟ صحت کے اتفاق، صحت پر اتفاق ہے، نہ کہ متفق علیہ. تو الفاظوں کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. المتفق على صحته، المحدثین کا اتفاق ہے حدیث صحیح ہے، متفق على صحته، اور معروف ہے حدیث جو ہے صحیح مسلم کی روایت میں ہے. کچھ الفاظ صحیح بخاری میں ہیں لیکن پوری حدیث صحیح مسلم میں ہے، معروف ہے. اچھا، اب یہ کام کی بات سنیں ذرا، اہم بات. اب ان دلائل کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں فہذہ الاصول، یہ وہ اصول ہیں التي اتفقت علیہ الانبیاء والرسل صلوات اللہ علیہ وسلم، یہ وہ اصول ہیں جن پر اتفاق رہا انبیاء اور رسولوں کا علیہم الصلاۃ والسلام. کون سے اصول؟ الایمان باللہ وملائکته وکتبه ورسله وبالیوم الاخر وبالقدر خیر وشر. قدر کی جو دلیل ہے اس آیت کریمہ میں نہیں، دوسری آیت میں ہے. اسے بعض اوقات اسے اصول خمسہ بھی کہتے ہیں. اصول خمسہ اگر کہا جائے، شریعت کے اصول خمسہ کیا ہیں، تو پھر پانچ ارکان جو ہیں، یہ ارکان اسلام تو پانچ الگ ہیں لیکن اصول الدین یا اصول ایمان پانچ کون سے ہیں؟ تقدیر پر ایمان کے علاوہ باقی جو پانچ ہیں، یہ کہاں سے لیا گیا؟ اسی آیت کریمہ سے. بعض آیات میں پانچ کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے اور تقدیر پر ایمان کو الگ سے بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، جیسا فرماتے ہیں ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل. اس کو انڈر لائن کرنا، کہتے ہیں ان اصولوں پر صحیح ایمان جو ہے صرف رسولوں کے اتباع کرنے والوں ہی ایمان لے کے آئے ہیں. جو رسولوں کے اتباع نہیں کرتے وہ ان اصول پر صحیح ایمان نہیں لے کے آئے، حقیقت الایمان ان کا نہیں ہے. ارکان ایمان پر ایمان، سب سے پہلے دین کا اصول سمجھ لینا، یہ اصول ہے کہا گیا، اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے انبیاء علیہ السلام کا ارکان ایمان پر. وہ پھر جو انبیاء کے متبعین ہیں ان کا بھی اتفاق ہے. واما اعداؤهم ومن سلك سبيلهم، اب بات آئی جو انبیاء کے دشمن ہیں اور ان کے راستے اختیار کرنے والے ہیں. انبیاء کا راستہ اور انبیاء کے راستے پر چلنے والے، ایک طرف انبیاء کے دشمن اور انبیاء کے دشمنوں پر چلنے والوں کا راستہ، یہ دوسرے لوگ ہیں. اب دوسرے لوگ کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں من الفلاسفہ و اہل البدع، جو انبیاء کے دشمن ہیں ان کو راستہ اختیار کرنے والے ہیں، ان میں سے فلاسفہ ہیں، فلسفہ کا راستہ اختیار کرنے والے، یہ انبیاء کے دشمن ہیں اور انبیاء کے متبعین کے بھی دشمن ہیں. و اہل البدع، اور اہل بدعت جو ہیں، کہتے ہیں اور ان کے جحود، ان اصولوں کے انکار کرنا اور جحود کرنا متفاوت برابر نہیں ہے، اور سب سے زیادہ انکار کرنے والے جو ہیں وہ فلاسفہ ہیں، جو فلسفہ کے علم کو آگے کر دیتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر فیصلے کرتے رہتے ہیں، جن کو بعض لوگ تعظیم کرتے ہوئے حکما کہتے ہیں. حکما، شیخ صاحب فرماتے ہیں المسمون عند من يعظمهم بالحکما، جو کہ تعظیم کرتے ہیں کو کہتے ہیں یہ حکیم جا رہا ہے، حکمت والا شخص جا رہا ہے. جیسے آج کل دیکھیں شیخ الاسلام، آیت اللہ، بڑے بڑے نام ہیں نا، تو لقب تو آپ کو کہیں سے بھی مل جاتا ہے، جس کا دل کرتا ہے کسی کو لقب دے دے اس میں مشکل کیا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایسے لوگوں کو جو انبیاء کے دشمن ہیں، وہ کہا جا رہا ہے کہ حکما میں سے ہیں، حکمت والے لوگ ہیں، یعنی جو بات کرتے ہیں تو بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، یہ پتہ نہیں کہ بدبودار بدترین باتیں کرتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں جس نے ان کی قول کی حقیقت کو جان لیا تو وہ بہترین طریقے سے جان لے گا کہ ان لوگوں نے نہ تو اللہ تعالیٰ پر، ان لوگوں نے نہ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آئے ہیں، نہ تو ایمان لایا ہے، اور نہ ہی رسولوں پر ایمان لے کے آئے ہیں، نہ ہی کتابوں پر، نہ ہی فرشتوں پر، نہ ہی آخرت پر. فلاسفہ جو ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیتے ہیں، فرشتوں کا نام بھی لیتے ہیں، کتابوں کا نام، انبیاء کا نام بھی لیتے ہیں، آخرت کا نام بھی لیتے ہیں، صرف نام لیتے ہیں، مطلب یہ ہے حقیقتاً وہ ان کا انکار کرتے ہیں. ان کا مذہب یہ ہے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود تو ہے لیکن اس کی کوئی ماہیت، کوئی حقیقت نہیں ہے. موجود بلا وجود، سمجھ رہے ہیں آپ، موجود تو ہے، اللہ کو مانتے ہیں لیکن کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہر چیز پر، اس کی مشیت بھی نہیں ہے، اور جو عالم ہے اللہ تعالیٰ کے ماسوا، جو موجودات ہیں وہ بھی لازم ہے، ازلن و ابدن لازمی طور پہ موجود ہیں. اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی مخلوقات میں سے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر اسے مفعول بھی کہتے ہیں، یعنی پیدا کیے گئے ہیں، وہ صرف اسے مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے، صرف لفظی طور پہ کہتے ہیں. حقیقتاً اگر ان کی باتوں پر غور کیا جائے تو حقیقت اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں یہ لوگ، اور ان کے ہاں کوئی مفعول، کوئی مخلوق، کوئی مقدور علیہ ہے ہی نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے سمع، بصر اور سائر صفات کے انکاری ہیں. یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے ان لوگوں کا، موجود ہے، کوئی حقیقت نہیں وجود کی، کوئی نام نہیں، کوئی صفت نہیں ہے، نہ اس کی کوئی چاہت ہے، وہ نہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. دنیا بھی موجود ہے ازل سے، وہ بھی موجود ہے ازل سے. کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان اسے کہتے ہیں. یہ فلاسفہ کا ہے الایمان باللہ، جیسا فرماتے ہیں وما کتب، تو کتابوں پر ان کا ایمان، ان کے نزدیک، فلاسفے کے نزدیک سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام ہے ہی نہیں، اللہ کی جو بھی کتاب ہے اللہ کے کلام نہیں ہے، خاص طور قرآن مجید، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ تو کلام کرتا ہے اور نہ اس سے کوئی کلام کر سکتا ہے، نہ کبھی اس نے کچھ کہا اور نہ وہ کچھ کہتا ہے. تو قرآن کیا ہے؟ کہتے ہیں قرآن جو ہے ایک فیض ہے. اب فیض کا لفظ دیکھے کہاں سے آیا، جو صوفے میں عام ہے، یہ فلاسفہ سے آیا ہوا ہے. کہتے ہیں قرآن جو ایک فیض ہے جو عقل فعال سے ایک پاک شخص کے دل پر اترا ہے. قرآن مجید وحی ہے، کہتے قرآن مجید کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے کلام نہیں ہے، فیض ہے. یہ فیض کس کا ہے؟ کہتے العقل الفعال. عقل فعال کیا ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے ویسے اسماء صفات کے انکاری ہیں، اپنی طرف سے نام کیسے بنا دیتے ہیں؟ العقل الفعال، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے نعوذ باللہ. کسی قرآن میں ہے، کسی کتاب میں ہے، کسی حدیث میں ہے، کسی نے نام دیا ہے العقل الفعال. گویا کہ اللہ تعالیٰ عقل کو، عقلوں کے نزدیک سب کچھ ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہی کہ عقل نعوذ باللہ کہہ دیا. العقل الفعال، وہ عقل جو فعال ہے، کچھ کرنے والی ہے. یہ فیض کس پہ نازل ہوا؟ ایک بشر پہ. بشر کیسا ہے؟ زاکی النفس، اس کی نفس پاک ہے، اچھا ہے. بشر زاکی، پاک بشر. طاہر النفس طاہر، القلب بشر زاکی النفس طاہر، پاک بھی ہے. اور وہ عام بشر سے تین چیزوں سے فوقیت حاصل کر چکا ہے. ذرا غور کریں آپ، اللہ تعالیٰ پر ایمان تو ہم سن چکے ہیں، کتابوں پر ایمان بھی، اللہ کی نہ تو کلام ہے، صرف فیض ہے. فیض کس پہ اترا ہے؟ اب دیکھیں کس پہ اترا ہے. فیض کہتے ہیں ایک بشر پہ، وہ بشر کوئی بھی ہو سکتا ہے جس میں تین چیزیں موجود ہوں، جو تین چیزیں کے امتیاز رکھتا ہے. نمبر ایک، قوت الادراک و سرعتہ، قوت ادراک، اس کے پاس طاقت ہے، فوراً چیز کو سمجھ لیتا ہے، بہت جلدی سمجھ لیتا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ بہت زیادہ علم سمیٹ سکے، بہت زیادہ علم لے سکے. نمبر دو، وقوت النفس، اور اس کی نفس بھی قوی ہے. کیوں؟ کہتے ہیں یؤثر بها فی حیول العالم بقلب صورة الى صورة، تاکہ وہ دوسروں پر اثر کر سکے تو اس کی نفس بھی طاقتور ہونی چاہیے. دوسروں پر اثر کیا کرے گا؟ کہتے ہیں تاکہ جو کچھ بھی ان کو وہ دینا چاہے تو ایسے انداز میں بیان کریں کہ لوگ اسے فوراً مان لیں. تیسرا، یہ سب سے عجیب بات ہے واللہ، وقوت التخیل، اس کے پاس ایک خیالی قوت ہونی چاہیے جس میں تصور کی طاقت ہو مسائل کی. کیوں؟ کہتے ہیں لیخیل بها القوى العقلیہ فی اشکال محسوسہ، تاکہ جو عقلی طاقت ہے اسے محسوس چیزوں میں بیان کر دے، لوگ یہ سمجھے کہ واقعی محسوس چیزیں ہیں. اور یہ قوہ جو خیالی قوہ ہے، حقیقت میں موجود نہیں ہے، خیال ہے صرف. گویا کہ نعوذ باللہ، یہ شخص جو جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں، حقیقت موجود نہیں ہے، وہ اس انداز سے بیان کرتا ہے گویا کہ سننے والا سمجھے کہ یہ حقیقت میں محسوس ہے اور چیز موجود ہے. حقیقت اس سے بالکل ہٹ کے، حقیقت اس سے دور ہے، وہ چیز موجود ہی نہیں ہے، محسوس ہی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ایسی طاقت ہے کہ خیال کو حقیقت میں بدل دیتا ہے. جھوٹ ہے کہ نہیں؟ اور یہ کہتے ہیں تین صفات جس میں پائے جو وہ نبی ہوتا ہے نعوذ باللہ. تو الامام بن انبیاء فلاسفہ کا نزدیک کیا ہے؟ یہ ہے نعوذ باللہ. اچھا آگے دیکھیں، کہتے ہیں اور یہ ان میں سے جو وہ قوت تخیل کرتا ہے اور غیر موجود چیز کو، صرف جو ذہن میں موجود ہے، حقیقت موجود نہیں ہے، اسے محسوس کر کے دکھاتا ہے، ان میں سے فرشتے ہیں مراد نعوذ باللہ. پھر امام بن ملائکہ کیسے ہیں؟ کہ ملائکہ کا وجود نہیں ہے، حقیقتا کوئی وجود نہیں ہے. کہتے ہیں وہی ملائکہ عندهم، ان کے نزدیک ملائکہ ہے. وليس في الخارج ذات منفصله تصعد وتنزل وتنزل وتذهب وتجيء، حقیقتا فرشتے وہ چیز نہیں کہ ایک الگ سے ذات ہے، وجود ہے ان کا، جو آتے ہیں جاتے ہیں آسمان کی طرف، اوپر جاتے پھر نازل بھی ہوتے ہیں. نہیں، حقیقت کیا ہے فرشتوں کی فلاسفہ کا نزدیک؟ ایک امیجینیشن ہے، صرف تخیل ہے. نبی اسے ایسے انداز میں بیان کرتا ہے کہ سننے والا سمجھتا ہے کہ حقیقتاً ایک ذات ہے جو موجود ہے، اور حقیقتاً وہ موجود ہی نہیں ہے، ایک صرف سوچ ہے، بس امیجینیشن ہے. اور یہاں تک کہ نبی اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ یہ جو فرشتے ہیں جو حقیقت موجود نہیں ہیں، وہ دیکھتی بھی ہیں اور رسول سے خطاب بھی کرتی ہیں، بات بھی کرتی ہیں، یعنی صرف ذہنی امور ہیں، حقیقت ان کا کوئی وجود نہیں ہے. تو آخرت پر ایمان کیا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں اشد الناس تکذیبا وانکارا له فی الاعیان، آخرت کا انکار کرنے والے ان سے زیادہ کوئی بھی نہیں ہے، ان کے نزدیک یہ دنیا کبھی خراب نہیں ہوگی، دنیا فانی نہیں ہے. آخرت کب آئے گی؟ جب دنیا فانی ہوگی نا, دنیا تباہ ہوگی, پھر آخرت آئے گی نا. قیامت کے دن میں کیا ہوگا؟ سورج کا کیا ہوگا؟ تاروں کا کیا ہوگا؟ زمین کا کیا ہوگا؟ پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ واضح الفاظ ہے کہ نہیں کہ دنیا تباہ ہو جائے گی, کوئی کچھ باقی نہیں رہے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اچھا, یہ کہتے ہیں دنیا خراب نہ ہوگی, نہ آسمان پھٹیں گے, نہ تاروں کا نور جائے گا, اور نہ ہی سورج کو کچھ ہوگا, نہ ہی چاند کو کچھ ہوگا, نہ ہی لوگ قبروں سے نکالے جائیں گے, نہ کوئی دوزخ ہے, نہ کوئی جنت ہے. تو پھر ہے کیا یہ؟ قرآن میں ہے, حدیث میں ہے, کہتے ہیں امثال المضروبہ, صرف مثالیں ہیں, حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. حقیقتا کوئی تعلق نہیں, اور خارج میں حقیقت کوئی وجود ہی نہیں ان چیزوں کا, صرف عوام الناس کو سمجھانے کے لیے. دوزخ ہے تو ڈر جائیں, برائی نہ کریں, جنت ہے تو آگے بڑھیں, اچھا کام کرتے رہیں, بس دنیا کی حد تک. اور اتباع الرسول نے کچھ اور سمجھ بیٹھے. اتباع الرسول جو ہیں انہیں حقیقت سمجھ کر ان پر ایمان لے کے آئے. ان للہ وانا الیہ راجعون. آپ کو پتہ ہے یہ باتیں کس کی ہیں؟ فلاسفہ میں سے, ابن سینا. آج ابن سینا کا نام سائنس میں بہت معروف و مشہور ہے, اور بعض لوگ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, لعنت اللہ علیہ. رحمۃ اللہ علیہ نہیں, جو ایسی بات کرتا ہے اس پر رحم کی دعا کرنی چاہیے, نعوذ باللہ. جو شخص ایسی کفری بات, اس کی کتاب ہے الاشارات, اس میں جو کفری بات ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, جو کفری بات اس میں ہے, واللہ حیرانگی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے لوگوں نے سر پہ اٹھا رکھا ہے, اور کہتے ہیں جب سائنس کی بات آتی ہے تو ابن سینا کا نام جو ہے چمکتا ہوا سورج ہے, عذاب ہے, جہنم کی آگ ہے, سورج نہیں ہے. سائنس میں تو علم حاصل کیا ہوگا, کوئی شک نہیں ہے, سائنٹسٹ سمجھے اسے, لیکن اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ زندیق تھا, ابن القیم فرماتے ہیں زندیق ہے. اور یہاں پر دیکھیں, فہذا ایمان هذه الطائفه, یہ ایمان ہے اس گروہ کا, الذلیلۃ الحقیرہ. ہم, یہ میرا قول نہیں ہے, یہ امام صاحب کا قول ہے. یہ ایمان ہے اس گروہ کا, اس طائفہ کا, طائفہ ہے تو چھوٹا سا گروہ, لیکن یہ ذلیل الحقیر ہے. کس چیز پر ایمان؟ باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر, وهذه اصول الدین الخمسہ. اور یہ پانچ جو ہیں یہ دین کے پانچ اصول ہیں. ابھی میں نے بیان کیا نا, دین کے پانچ اصول اگر کہے جائیں تو پہلے ارکان ایمان ہیں سوائے تقدیر پر ایمان کے. پانچ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ایک ہی آیت میں ان کا ذکر آیا ہے, تقدیر پر ایمان ان کے ساتھ نہیں جوڑ دیا گیا, اس لیے بعض علماء نے اصول خمسہ کہا ہے. جب ارکان ایمان کی بات آتی ہے تو پھر چھ ہیں, جیسا کہ حدیث میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے, سے مسلم کی روایت جو ابھی میں نے بیان کی ہے. یہ فلاسفہ کا ایمان ہے. آئیے دیکھتے ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں بات کس کی ہو رہی ہے, فلاسفہ اور اہل بدعت. فلاسفہ اہل بدعت کے سرداروں میں سے, اس نے الگ بیان کیا. اہل بدعت میں سے پھر آگے بیان فرماتے ہیں, وقد ابدلت ہے, اور ان پانچ اصولوں کو بدل دیا کس نے؟ المعتزلہ. معتزلہ نے اصولہم الخمسہ, اپنے پانچ اصولوں سے, شریعت کے پانچ اصول سے جماعت کے نزدیک یہ ہیں جو میں نے بیان کر چکے, ارکان ایمان کے پہلے پانچ. ان کے نزدیک کیا ہے؟ معتزلے کے نزدیک ان کے اپنے پانچ اصول ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ ہدم بها كثيرا من الدین, ان پانچ اصولوں سے دین کی بہت سارے خرابی مچائی, اور بہت ساری چیزوں کو ہدم کیا ہے, گرایا ہے, اور توڑ پھوڑ مچائی دین میں. فانهم بنوا اصل دینهم على الجسم والارض, ان کی دین جو ہے وہ قائم ہے ایک بنیاد پر, الجسم والارض, نعوذ باللہ. جسم ہے اور ارض ہے, معنی کیا ہے؟ الذي هو الموصوف والصفه عندهم, صفت اور موصوف جسم اور ارض ہے, موصوف جسم ہے اور صفہ ارض ہے. کیسے؟ واحتجوا بالصفات على بالصفات التي هي الاعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم. اور انہوں نے یہ حجت قائم کی کہ جو صفات ہیں وہ اعراض ہیں, اور جو موصوف ہے وہ جسم ہے. اور ان کے پانچ اصول دیکھیں کیا ہے, اور توحید پر ان بات کرتے. تو پہلا اصل ان کا نزدیک التوحید, نوٹ کریں ذرا, معتزلہ کے نزدیک پہلا اصول دین کیا ہے؟ التوحید. رسول اللہ کی کیا ہے؟ توحید ہے, ایسا ہے نا. تو ان کی توحید ذرا دیکھیں, ان کی توحید کیا ہے. نام کتنا خوبصورت ہے لیکن کام دیکھیں, نام کے پیچھے چھپایا ہوا کیا. اس لیے صرف نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلا کرتی ہے, اصول ہمیشہ اکثر میں نے بیان کیا ہے. کہتے پہلے نمبر پہ ہمارا اصل ہے توحید, اور اس توحید کے پیچھے کیا چھپا رکھا ہے, جیسا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے صفات کا مکمل انکار. کیوں کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم نے کہا ہے کہ صفات ہوتی ہیں موصوف کی, موصوف تو جسم ہے, تو پھر جب صفات موصوف کی ہوتی, موصوف جسم ہوتا ہے, تو خالق کی صفات کیسے مان لیں, ورنہ پھر خالق بھی جسم ہو جائے گا. تو اس اپنے گندے قاعدے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے سارے صفات کا انکار کیا. دوسرا اصول اور اس میں توحید میں کہ قرآن اللہ کے کلام نہیں ہے, بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں لیکن جو معروف ہے ان سے انکار الصفات ہے. نمبر دو جیسا فرماتے ہیں العدل, دوسرا اصول ہے عدل ان کا. اور عدل سے مراد ہے تقدیر کا انکار. نام کی طرف خوبصورت ہے عدل, انصاف, لیکن اس سے مراد کیا ہے, جب تفصیل بیان کرتے ہیں عدل کی روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں انسان خود مختار ہے مکمل طور پر, اللہ تعالیٰ کا انسان کے فعل سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان چاہا ہے, کافر نے کفر چاہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان چاہا ہے, کافر نے کفر چاہا ہے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ کافر کو پھر سزا دیتا ہے کیونکہ کافر نے مکمل طور پہ اپنے اختیار سے کفر کیا ہے. اگر صوفی خود مختار نہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ سزا کیوں دیتا. اس لیے انصاف کا ہی تقاضا ہے کہ ہر بندہ اپنے عمل کا خود پیدا کرنے والا ہو, اللہ تعالیٰ کا اس کے عمل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. سبحان اللہ, جب دماغ خراب ہوتا تو پھر ایسے باتیں آتی ہیں. مجھے سننے والا تو کہے گا یار بات تو ٹھیک ہے, کون سی ٹھیک بات ہے بھائی, یہ کون سی ٹھیک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چاہا ہے اور کافر کچھ اور چاہا ہے, اللہ تعالیٰ کی چاہت مغلوب, کافر کی چاہت غالب, یہ کون سا رب ہے, کیا خیال ہے؟ یہ لازم ہے کہ نہیں؟ یہ معنی نہیں کہا, انہوں نے کہا ہے, یہ معنی لازم ہے کہ نہیں؟ جو یہ تصور کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی چاہت مغلوب ہے اور ایک ضعیف حقیر فقیر مسکین کافر بدترین انسان کی چاہت غالب آ جاتی ہے, کسے عدل انصاف کہتے ہیں, پھر ظلم کیسے کہتے ہیں؟ ظلم کیا ہوتا ہے پھر, کفر کیا ہوتا ہے پھر؟ سبحان اللہ. اچھا پھر تیسری بات جو ہے, تیسرا اصول ہے ان کے نزدیک المنزل بین المنزلتین, دو کے بیچ میں, دو کے بیچ والی منزلت. کیا معنی ہے اس کا؟ کہ کبیرہ گناہ کرنے والا شخص نہ مومن ہے نہ کافر ہے, بیچ میں ہے, مسلمان ہے, سود کھاتا ہے, زناکاری کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, قتل کرتا ہے, ڈکیتی کرتا ہے, چوری کرتا ہے, غرض کے کبیرہ گناہ کرتا ہے, ایسا شخص جو ہے وہ مومن ہے یا کافر ہے؟ خوارج نے کہا کافر ہے, دنیا میں بھی کافر ہے, آخرت میں خالد مخلد فی نار جہنم, ہمیشہ جہنم میں رہے گا. کون ہے یہ؟ خوارج. اہل جماعت نے کیا کہا ہے؟ مؤمن بایمانی فاسق بکبیرتی, اپنے ایمان سے مومن ہے اور اپنے کبیرہ گناہ سے وہ فاسق ہے, گویا کہ وہ مومن فاسق ہے, مسلمان فاسق ہے. کہا جاتا ہے فرام فاسق فاجر ہے کہ نہیں؟ کہا جاتا ہے, لیکن دنیا میں, آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اللہ تعالیٰ چاہے اپنے عدل و انصاف سے اسے سزا دے, اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے احسان فضل احسان سے اسے معاف کر دے. ٹھیک ہے, معتزلہ نے کہا نہ تم ٹھیک ہو اور نہ تم ٹھیک ہو, راستہ ہمیشہ درمیان کا راستہ اچھا ہوتا ہے, میں نے روی کا راستہ. ابھی کون سا راستہ تمہارے پاس؟ کہتے ہیں نہ دنیا میں, دنیا میں نہ تو وہ مومن ہے نہ وہ کافر ہے. جس نے کہا پکا مومن وہ بھی غلط ہے, جس نے کہا پکا کافر وہ بھی غلط ہے. تو ہے کیا؟ وہ بیچ میں ہے, نہ مومن ہے نہ کافر ہے. یہ بیچ میں کون سی جگہ ہے بھائی؟ یا کہو مومن کافر, کہتے ہیں نہیں یہ تو تضاد ہیں, دو متضاد چیزیں ہیں, کیسے مومن کافر ہو سکتا ہے, یہ تو ہو نہیں سکتا, دو متضادات کو ملائے تو پھر نتیجہ کیا ہے, عدم ہے, نہیں یہ تو نہیں ہے, لیکن مومن بھی نہیں کافر بھی نہیں ہے, تو پھر کیا ہے, کہتے ہیں ایک بیچ کی منزلت ہے, اسے میں نے اسے میانہ روی کہتے ہیں, اور وسط کا معنی ایک تو میانہ روی ہے, عدل ہے, اور القول الراجح بھی ہے, اور فہم الصحیح بھی ہے, والقول السدید بھی ہے, پتہ ہے یہ سارے معنی ہیں وسط کے. کوئی دلیل بیان کر سکتا ہے مجھے قرآن مجید سے کہ صحیح قول کو بھی وسط کہا جاتا ہے, قول السدید, اچھے قول اچھی بات جس کی, ہاں ایک منٹ کیا, وقول قول سدید ہے, نہیں وسط, لفظ وسط کا ہے, معنی یہ ہے کہ صحیح بات, امت وسط ہے نا, عدل والی, لیکن ایک واضح دلیل ہے. سورت ہنٹ دیتا ہوں, سورت القلم میں, چلو سورت القلم میں, قال اوسطهم, اوسطهم کیا عمر میں درمیان میں تھا, قصہ معروف ہے, باغ والا قصہ, اوسطهم کون ہے, جس کی رائے سب سے اچھی ثابت ہوئی, جو ان میں سے زیادہ سمجھدار تھا, اچھی فہم رکھنے والا تھا, تو اسے پھر مشورہ دیا کہ تم نے جو کیا غلط کیا ہے, ٹھیک ہے نا, تو وسط کے معنی میں یہ بھی آتا ہے. تو یہ تمہارا قول کہ یہ وسط قول ہے, کس دلیل کی بنیاد پہ بھائی, واضح دلائل کو چھوڑ کر ایک نیا راستہ اختیار کیا ہے جو سلف کی فہم سے بالکل دور ہے, ٹکراتا ہے, جن زندگی ساری قرآن اور سنت میں گزاری ہے, قرآن سنت کو سمجھنے میں گزاری ہے, قربانیاں دی ہیں, نئے لوگ آتے ہیں اور اپنی فہم نکال لیتے ہیں, کہتے ہیں ہماری بات مان لیں, پاگل ہی مان سکتے ہیں, سیدھی سی بات ہے, یا جس کے کوئی ذہن میں یا تقوی میں یا ایمان میں کوئی خلل ہے وہ تو مان سکتا ہے, لیکن قوی الایمان, متقی, پرہیزگار, متبع سنت, موحد, کیسے تمہاری بات مان سکتا ہے. یہ دنیا میں منزل بین منزلت ہیں, آخرت میں کیا ہے, خالد مخلد فی النار. عجب سی بات دیکھیں آپ, دنیا میں کافر نہیں کہا, آخر میں, آخرت میں وہ کافر ہے اور ہمیشہ جنم میں رہے گا, کون, کبیرہ گناہ کرنے والا. اسے کہتے ہیں المنزل بین منزلتین. چوتھا اصول انفاذ الوعید, اسے سے یہ لازم آیا ہے کیونکہ آخرت میں ہمیشہ جہنم میں, تو چوتھا پھر اصول بنائے. دیکھو اصول کیسے بنے, کہ اپنے ایک غلطی کی اس کی اصلاح نہیں کی, ایک اور اصول بنا لیا, پھر غلط ثابت ہوا, پھر تیسرا اصول بنایا, غلط ثابت, چوتھا اصول بنایا, جب منزلت کی بات غلط ثابت ہوئی تو چوتھا اصول بنایا, کہا گیا بھائی دنیا میں تو نہ کافر کہتے ہو نہ مومن کہتے ہو, آخرت میں کیوں سزا ہے اسے بھی, آخرت میں جہنم میں کیوں ہمیشہ. کہتے ہیں چوتھا اصول ہے انفاذ الوعید, اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ نافرمان کو سزا دے, نعوذ باللہ, اسے کہتے ہیں انفاذ الوعید. مخلوق یہ حقیر و فقیر, اللہ تعالیٰ پہ کچھ چیز واجب کر دیتا ہے, کچھ چیز حرام کر دیتا ہے, جرت ہے, یہ اللہ تعالیٰ تجھ پر یہ واجب ہے, یہ واجب نہیں ہے, عجب ہے واللہ ایسے عقلوں پر. پانچواں اصول ہے, چوتھا اصول سمجھ آ گیا, انفاذ الوعید کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ نافرمانوں کو سزا دے, لازم ہے اللہ تعالیٰ پر, سزا نہیں دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس معاملے میں کوتاہی کرے گا, نعوذ باللہ, اور نقص سے اللہ تعالیٰ کیونکہ پاک ہے اس لیے لازم ہے کہ سزا دے, اسے جہنم آخرت میں وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا کافروں کے ساتھ. پانچواں اصول ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, الامر بالمعروف والنہی عن المنکر پانچواں اصول ہے. کتنا خوبصورت اصول ہے, ابھی تک کتنے اچھے اصول جا رہے ہیں, اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ حکمرانوں پر شیخ صاحب فرماتے ہیں وضمنه جواز الخروج على الأمة بالقتال, اماموں کے خلاف, حق وقت کے خلاف خروج کر کے, بغاوت کر کے نکلنے کا نام ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. ان کے نزدیک ٹائٹل کتنا خوبصورت ہے اور اندر پیچھے کتنا گد مچا ہوا ہے, خوارج کا راستہ اپنایا ہے لیکن لفظ خوارج کا نہیں ہے, لفظ ہے خوبصورت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, حکمرانوں کو ہم صحیح راستے پر لانے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے تلوار اٹھاتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں فہذہ اصولہم الخمسہ, یہ ان کے پانچ اصول ہیں, التي وضعوها بازاء اصول الدين الخمسہ التي بعث بها الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پانچوں کے اصول ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں بالکل ٹکرا رہے ہیں ان پانچ اصولوں سے جو اللہ کے پیار پہ وسلم لے کے آئے ہیں. ٹکرا رہے کہ نہیں ٹکرا رہے؟ والرافضہ تیسرے نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں, اور رافضہ, رافضوں کے اصول دیکھیں, والرافضہ متأخرون, متأخرین رافضہ جو ہیں, جعل الاصول اربعہ, انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں, اصول پانچ نہیں چار ہیں, تمہارے بھی کون سے اصول ہیں؟ کہتے ہیں التوحید, ان کا بھی توحید اصول ہے. توحید کیا ان کے نزدیک؟ اماموں کو پکارنا, مشکل کشا سمجھنا, مزارات قائم کرنا, ان قبروں پر جا کے نظر و نیازے کرنا, قربانیاں دینا, لنگر چلانا, صدقات و خیرات دینا, یہ توحید ہے. تو پھر شرک کیا ہے؟ والعدل, انصاف دوسرے نمبر پہ, تیسرا ہے والنبوہ, چوتھے والامامہ, یہ چار اصول ہیں روافض کے. تفصیل کے لیے وقت نہیں میں بیان کروں, لیکن سمجھداروں کو اشارہ کافی ہے. ارکان اسلام پانچ ہیں, ارکان ایمان چھ ہیں, تمہارے اصول چار کیسے ہو گئے بھائی؟ توحید ہے, عدل ہے, نبوت ہے, امامت ہے, اور ان سب سے اہم چیز جو ہے جن کے لیے وہ لڑتے ہیں جھگڑتے اور ولا وراق مسئلہ قائم ہے, کون سا ہے؟ چوتھا, الامامہ. عجب بات ہے کہ پہلے پہ ہے توحید لیکن جھگڑتے وہ توحید پہ نہیں ہیں, جھگڑتے وہ امامت پہ ہیں, اور اس امامت کی وجہ سے سارے کے سارے صحابہ پر سوائے چند کے, کوئی تین, کوئی چار, کوئی سات, کوئی چھ کہتے ہیں, سارے مرتد ہو گئے سوائے تین چار یا چھ سات کے. کیوں؟ کیونکہ امامت کچھ ہی نہیں ہے انہوں نے, اور امامت منصوص علیہ من اللہ سبحانہ وتعالیٰ, نعوذ باللہ, کہ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں نص موجود ہیں کہ امامت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ ہوگا, جو امام ہوگا, سید علی رضی اللہ عنہ ہیں. واللہ حب علی اور آل بیت نہیں ہے, یہ بغض صحابہ ہیں اور کچھ بھی نہیں. واللہ ورنہ نصوص تو بالکل واضح ہیں. کتنا وقت ہوا ہے؟ کافی میرا خیال ہے. اگلے درس سے پھر شیخ صاحب فرما رہے ہیں, اصول اہل سنہ والجماعہ تابعۃ لما جاء به رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو ان کے اصول تھے بدعت کے فلاسفہ کے. اس میں جماعت کون سے اصول ہیں؟ فرماتے ہیں, جملہ سن لیں آپ, تابعۃ لما جاء به رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے اصول تابع ہیں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں. کون سے اصول ہیں؟ اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. اسی تعلق سے فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, انبیاء علیہ السلام پر ایمان, ان تین چیزوں پر ایمان کی بات ہو رہی ہے, اور اگلے درس میں انشاءاللہ اب اس ایمان کے تعلق سے بات کریں گے. اور ایک نئی بات بھی آئے گی, کیا فرشتے بہتر ہیں یا بشر بہتر ہیں؟ افضل کون ہے, فرشتے یا بشر؟ یہ واجب ہے. امام صاحب نے یہاں پر دیکھیں کتنے صفحے ہیں, ایک, دو, تین, چار, پانچ, چھ, سات, آٹھ, سب جا رہا ہے. حاصل الکلام صفحہ نمبر 301 سے 311 تک, 10 صفحے ہیں پورے. امام صاحب نے یہ یہاں پہ بحث کی ہے تفصیل کے ساتھ کہ کون افضل ہے, فرشتے یا بشر. آپ 10 صفحے بے شک نہ پڑھیں, یہ واجب ہوم ورک ہے, اگلے ہفتے میں جواب لے کے آئیں, افضل بشر ہیں یا فرشتے ہیں, اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. میں پوری تفصیل نہیں پڑھوں گا اگلے درس میں, کیونکہ شیخ صاحب خود فرماتے ہیں, عجب بات ہے, 10 صفحے رنگنے کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں ان ھذا مسئلہ من فضول المسائل, یہ فضول المسائل میں سے ہیں, اور میں نے صرف ضمناً ذکر کیا, صرف ضمناً ہے, 10 صفحے ماشاء اللہ لکھ دیے, ضمناً ہے, بعض لوگوں نے لکھا تو میں نے بھی لکھ دیا, لیکن اس بحث میں پڑھنا یا اس بحث میں وقت ضائع کرنا ضروری نہیں ہے, کیونکہ یہ فضول مسائل میں ہیں, یعنی عقیدہ کی بنیاد سے اصول سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا کہ کون زیادہ افضل ہے. ہاں, علمی بات کو سمجھنا چاہتے تو پھر علمی باتیں یہ ہیں. اور اس 10 صفحے کے بعد بھی انہوں نے توقف فرمایا ہے, آگے کہتے ہیں وَلِهَذَا لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْأُصُولِ, اہل اصول میں سے زیادہ تر لوگوں نے چھوڑ دیا اس مسئلے کو. وَتَوَقَّفَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْجَوَابِ عَنْهَا, ابو حنیفہ بھی توقف کر چکے, جواب نہیں دیا کہ کون افضل ہے دونوں میں سے. کما تقدم والله اعلم بالصواب, تو ایک علمی بات ہے, زیادہ وقت ضائع نہ کرنا, لیکن یہ ہم جان لیں گے ان شاء اللہ تفصیل کے ساتھ. صرف 5 منٹ میں 10 صفحے نہیں لیں گے, 5 منٹ لیں گے انشاءاللہ, بلکہ اس سے بھی کم لیں گے کہ افضل کون ہیں, فرشتے ہیں یا بشر ہیں. اور پھر اگر کوئی شخص سب سے زیادہ افضل سے لے کے سب سے بدترین شخص مخلوق تک یا گروہ تک اگر کوئی یہ ترتیب لے کے آتا ہے تو جزاہ اللہ خیرا, اگر صحیح پوری تفصیل سے بیان کرے گا تو ایک انعام کا مستحق بھی ہوگا انشاءاللہ. سمجھ آئی میری بات؟ بات تو ایک واجب تو یہ ہے سب کے لیے ہے, دوسرے بھی سب کے لیے, لیکن اگر کوئی شخص لے کے آئے تو اچھی بات, یہ لازم ہے کہ فرشتے افضل ہیں یا بشر افضل ہیں. ٹھیک ہے, دوسرا سوال کیا ہے, افضلیت کی بات ہوئی ہے نا, سب سے افضل سے لے کے بدترین تک کتنی چیزیں ہیں, کتنے لوگ ہیں, کون ہیں. یہ بھی ایک علمی بات ہے, ضرورت نہیں ہے اس کی, لیکن یہ بھی ایک علمی بات ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.